السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد چھوٹے سے وقت میں چند اہم باتیں کر لیتے ہیں. جب پہلے سے دیر ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں. آواز آ رہی ہے؟
آواز آ رہی ہے.
ہاتھ سے پکڑنا پڑے گا. چلے نہیں میں پکڑ لوں. دو باتیں کر لیتے ہیں اہم باتیں, پھر سوال جواب اگر آپ چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ چھوٹے سے وقت میں کر لیں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت, ہم سب بات کرتے ہیں قرآن اور سنت کی, کہ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ ہے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کا یا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ہی نبی کی امتی ہے, ایک ہی رب ہے ہمارا, ایک ہی کتاب ہے ہماری, اور ایک ہی رسول ہے ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے باوجود امت میں یہ فرقے کیوں موجود ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم سب مل کر ایک امت بن سکتے ہیں ویسے جیسے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں سب ایک امت تھے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان سب ایک تھے, کوئی فرقہ نہیں تھا, کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا جس وجہ سے فرقہ قائم ہو جائے. صحابہ کے بیچ میں وہ پیار وہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے قائم تھی. اگر کوئی بغض و نفرت تھا تو اہل کفر کے لیے تھا, اہل نفاق کے لیے تھا. مسلمان میں, اہل ایمان میں اللہ کے لیے ہمیشہ محبت تھی. لیکن آخر وہ کون سی بڑی وجہ ہے یا یہ خلل کہاں پر ہے جس کی وجہ سے یہ امت آہستہ آہستہ فرقوں میں الگ الگ ہوتی گئی, مختلف فرقے وجود میں آئے اور یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک ہی امت بن جائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی مضبوط سے تھام لیں اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے, پوری آیت نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے اس آیت کریمہ میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے؟ واعتصموا, تم سب مل کر, فعل امر ہے. کس چیز کا حکم ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, کس چیز کو تھامنا ہے مضبوطی سے؟ احتسام کہتے ہیں مضبوطی سے تھام لے کو. بحبل اللہ, اللہ تعالیٰ کے رسی کو جمیع تم سب مل کے. ولا تفرقوا, اور فرق فرق میں مت بٹو. تفرق سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا روڈ میپ ہے, یا ہمارے پاس کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ اللہ نے ہم حکم تو دے دیا ہے کہ ہم فرقے فرقے میں نہ بٹیں, لیکن کوئی راستہ بھی دکھایا ہے کہ اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے اور تفرقہ کہیں پہ کوئی چنگاری شروع ہو جائے تو بچنا کیسے ہے؟ ہمارے پاس کچھ ہے روڈ میپ کے نہیں؟ قرآن اور سنت جو ہم دیکھتے ہیں ایک مکمل واضح روڈ میپ ہے, بالکل واضح ہے. اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہیں نا تو اس امت کی وحدت, اتفاق, طاقت, عزت, کمال, جو کچھ یہ امت کھو چکے ہیں نا, سب اس میں موجود ہے. وہ راستہ کیا ہے اور کس بنیاد پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے, ہے جتنا آسان اتنی اس پر عمل کرنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اور یہ حدیث معروف ہے, اس حدیث کو تفرق الامم کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے, فرقۃ الناجیہ کے بارے میں بھی اسے پہچانا جاتا ہے. ابو داؤد و ترمذی میں سنن میں حدیث موجود ہے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا, 72 फिरके जहन्नम में जा रहे हैं, एक फिरकत जन्नत में जाएगा। तो अर्ज करते हैं ए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सा फिरका है? अबू दाऊद की रिवायत में आया है ये अल-जमाअ, ये जमात है, ये वो जमात है जो हक पर जमा हुए हैं, अल्लज़ीन इज्तमअ अला हक। तिर्मिज़ी की रिवायत में आया है हुम अलमा अला अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। जरा गौर करें, सहाबा कराम अल्लाह ताला के प्यार पे अलमा अला अलैहि किस चीज पर थे? वही पर थे, वही नाज़िल होती है। قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وحي اصبر قائم تو اصحابي کی قید کیوں ہے؟ وہ اصحابی یہ کافی نہیں تھا کیا؟ علم انا علی وحی کافی نہیں ہے کیا؟ قرآن سنت کافی نہیں ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں وہ قرآن سنت کی بات کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے جتنی فرقے موجود ہیں کوئی فرقہ بھی अपनी बात को साबित करने के लिए या अपने दावे को साबित करने के लिए तौरात इंजील से कोई भी दलील नहीं पकड़ता। जो दलील कुरान से लेते हैं या सुन्नत से लेते हैं वो अलग बात है, ज़ईफ है, मनघड़त हदीस वो अलग बात है, लेकिन अपने दावे को साथ साबित करने के लिए वो भी कुरान की बात करते हो हदीस की बात करते। और इस हदीस में उम्मत ही का लफ्ज है, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत कुरान सुन्नत पर होगी कि नहीं? बात तो कुरान सुन्नत की हो रही है ना, लेकिन बात यह है कि जो 73 फिरके हैं उनमें से 72 फिरके जो जहन्नम में जा रहे हैं, वजह क्या है? वो कौन सी इम्तियाजी चीज है जो बुनियादी चीज है जहन्नम से निजात के लिए, बचने के लिए, जो इस एक फिरके के पास में 72 के पास नहीं है? हदीस का आखिरी लफ्ज है वह असहाबी, इसको अंडरलाइन करें जरा 10 दफा करें, देखें जो 72 फिरके जहन्नम में जा रहे हैं कुरान सुन्नत की बात वो भी कर रहे हैं, एक फिरका जो बचने वाला है यह भी कुरान सुन्नत की बात कर रहा है। तो फर्क क्या है दोनों में? वह बात जहन्नम में जा रहे हैं, ये एक फिरका जन्नत में जा रहा है। कहां पे बुनियादी फर्क है पता है? कुरान और सुन्नत को समझने में। जो 72 फिरके हैं उनके अपना अपने अपने तरीके हैं, कोई अकल को आगे करके अकल की बुनियाद पर समझना चाहता है कुरान और सुन्नत को, कोई अपने एक इमाम के पीछे लग जाता है, वो जो कहते हैं वही दीन बन जाता है, किसी के लिए कशफ है, ज़ौक है, वज्द है, मुख्तलिफ लोगों के तरीके हैं कुरान सुन्नत को समझने के। जो आखिरी एक फिरका जो बचने वाला है ना, वो सहाबा की समझ से समझ रहा है अलमा अलैहि व असहाब। क्या सहाबा ने समझा था कि नहीं कुरान सुन्नत को? अमल ही करते थे क्या? अमल करते थे क्या बगैर समझ के करते थे क्या? तो अमल तो करते थे, यकीन समझते भी थे। और जो सहाबा की समझ है वो क्यों सबसे बेहतर है? क्यों अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि सहाबा के रास्ते को लाजिम पकड़ो? वह असहाबी की कैद क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बराह रास्त समझाया। कुरान की आयत नाजिल होती है, सहाबा कराम कुरान मजीद का हिस्सा है, या नदीन अमन कौन है उस जमाने में? सहाबा ही तो है। इधर कुल साहिबी फिल गार, आप सब साहिब कौन थे गार में? सैयद बकर सिद्दीक हैं रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ियल्लाहु अन्हु अस्साबिकून अलअव्वलूना, ये कौन है सब? सहाबा तो है। तो सहाबा कुरान मजीद के बुनियादी हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बुनियादी हिस्सा, और हदीस का भी बुनियादी हिस्सा है। तो बराह रास्त कुरान सुन्नत का इल्म हासिल किया सहाबा ने अल्लाह ताला के प्यार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सहाबा ने इस इल्म को आगे पहुंचा दिया अपने शागिर्दों की तरफ जो ताबईन है, और ताबईन ताबईन तक पहुंचा दिया। ये तीन बेहतरीन जमाने हैं, और इन तीन जमानों की बेहतरी की जो गवाही अल्लाह ताला के प्यार पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है, खैरुन्नास करनी सुम्मा लज़ीन यलूनहुम सुम्मा लज़ीन यलूनहुम, तीन बेहतरीन जमाने। इस जमाने की बेहतरी किस चीज पे? क्या शक्ल सूरत से खूबसूरत थे? क्या वो खाते पीते अच्छे थे? माल के एतबार से, दौलत के एतबार से, शक्ल के एतबार से, सूरत के एतबार से, किस एतबार से? दीन के एतबार से, अमल के एतबार से, तकवा के एतबार से, ईमान के एतबार से, अमल के एतबार से, अखलाक के एतबार से सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप सल्लम से इल्म भी सीखा, अमल भी सीखा, अखलाक भी सीखे, आदाब भी सीखे, सब कुछ सीखा है। इसलिए असहाबी का लफ्ज़ है। تو اس حدیث میں بیماری بھی ہے تفرق بیماری ہے اور علاج بھی ہے علم انا علیہ واصحابی، واضح. دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی دوسری روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عرواد بن سعد معروف حدیث، سیدنا عرواد بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا موعظہ دیا، ایسی نصیحت کی ہے جس سے دل دھڑک اٹھے، نرم ہو گئے، وجرت بها القلوب وذرفت منها العیون، اور آنکھیں بھی بہہ گئیں. اتنی بلیغ موعظہ تھی، نصیحت تھی. تو ہم نے کہا اوصنا یا رسول اللہ، ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیت بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تو اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وصیت نصیحت کرتا ہوں اور سمع اور طاعت حکمران وقت کی فرمانبرداری کی تو میں نصیحت کرتا ہوں. وہ کہنا عبد حبشی، اگرچہ عبد حبشی کیوں نہ ہو اور حکمران بن گیا ہے، اس کی سمع اور طاعت. پھر فرماتے ومن یعش فسے اختلافا کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب بہت سارا اختلاف دیکھے گا میری امت میں. پھر بیماری کی بات آ گئی، مرض ہے نا اختلاف، تفرق اس حدیث میں، اس میں اختلاف ہے، اختلاف اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف. علاج دیکھیں، فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، علاج کیا ہے؟ میرے سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا. عضوا علیہ بالنواجذ، جو آپ کے جو یہ سائڈ کے دانت ہیں جسے افراس درس کہتے ہیں، ان دانتوں سے مضبوطی سے تھام لیں. اور سب سے مضبوط جس میں جو گوشت کا پٹھا ہے کون سے پتہ ہے؟ یہ بائسپس نہیں ہے، نہ یہ ٹرائپس وغیرہ، نہ یہ تھائی کے مسل ہے، کون سا پتہ ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں مسیٹر، اسکیلیٹل مسل کی بات کر رہا ہوں. دل کے مسل تو ویسے ہی مضبوط ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ تو دھڑکتے دھڑکتے نہیں ماشاء اللہ، لیکن جو اسکیلیٹل مسل ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں یہ جو مسیٹر ہے، یہ جو جبڑے کے جو گوشت کے پٹھے سب سے مضبوط ہے. اس حدیث میں یہ کہ عضوا علیہ بالنواجذ، اچھی طرح سے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو. ہاتھ، ہاتھ کی بات کیوں، ہم ہمیشہ ہاتھ سے تھامتے ہیں نا، تو ہاتھ کا لفظ نہیں حدیث میں، ہاتھ سے مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ ہاتھ سے رسی چھوٹ جاتی ہے. دانتوں سے پکڑ کے دیکھیں، جبڑا نکل جائے گا، دانت نکل جائیں گے، رسی نہیں چھوٹے گی، کیونکہ مضبوط کے پٹھے. فعلیکم بسنتی، میرے سنت لازم پکڑنا، اور خلفاء راشدین کی سنت لازم پکڑنا. علاج بھی آ گئے. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بدعت سے بچنا، جو نئی چیزیں ہیں اسے بچ کے، خبردار تمہیں کرتا ہوں میں. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں ہے. كُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. سبحان اللہ. اس حدیث میں بھی دیکھیں آپ، بیماری کا ذکر ہے اور علاج بھی ہے. بیماری کیا ہے؟ اختلاف ہے، اس حدیث میں افتراق ہے، امت میں ہوگا، ان قریب دیکھو گے جو تم میں سے رہے گا صحابہ کو مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف کثیر دیکھے گا. دوسری روایت میں 72 فرقے ہو جائیں گے جہنم میں جو جا رہے ہیں. اس میں خلفاء راشدین کا ذکر ہے، اس حدیث میں صحابہ کا ذکر ہے. تو اگر بچنے ہمیں تفرق سے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک ہی راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ کہ ہم نے سمجھنا ہے قرآن اور سنت کو صحابہ کے سمجھ کے مطابق. راکٹ سائنس ہے یا آسان ہے؟ دیکھیں، اگر ہم عقل کی بات کرتے ہیں، عقل پہ تول کے ہم دین کو سمجھیں گے، آپ کی میری اور آپ کی عقل برابر ہے کیا؟ اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ علاج تو نہ ہوا نا. اگر ہم کہتے ہیں ایک شخص کو امام بنا دیتے ہیں، جیسے وہ سمجھے گا ہم بھی سمجھیں گے. کیا ایک امام معصوم ہے کیا؟ معصوم تو امیہ علیہ الصلوۃ والسلام. ایک شخص معصوم نہیں ہو سکتا، وہ غلطی کرے گا، غلطی میں پیروی کریں گے تو رب کو راضی کیسے کریں گے؟ کیا کشف ہے، ذوق ہے، وجد ہے؟ کیا خوابوں کے ذریعے میں خواب دیکھوں گا پھر دین پہ عمل کروں گا؟ کیا ممکن ہے کہ خواب دیکھ کے میں دین پہ عمل کروں؟ کیا خواب ہی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ کہ کیا خواب کے خواب ہی دین کی اساس ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو ایک ہی راستہ ہے، اگر ہم صحابہ کرام کی سمجھ کو اپنا لیں. میں دو مثالیں دیتا ہوں اپنے محاسبے کے لیے. پہلا سوال ہے اپنے عقیدوں کو دیکھنے کے لیے. دیکھیں، اللہ نے یہ فرمایا سورہ بقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا هُمْ بمثل ما آمنتم به انتم، ضمیر دیکھا ہے، یعنی صحابہ کا ضمیر مخاطب ہے. اور کوئی بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنا پورا عقیدہ بلڈ کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ فَإِنْ آمَنُوا بمثل ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت اللہ تعالی نے محصور کر دی ہے ایک چیز پہ. اگر آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، تو میرے عقیدے، میرا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے کہ صحابہ کا عقیدہ ہے، جیسے کہ صحابہ کا ایمان ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا آپ پتہ ہے؟ چلو سوال ہے، اپنا سے سوال کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا سورۃ بقرہ میں کہ ہمارا ایمان صحیح ہونے کے لیے صحابہ کا ایمان جیسا ہونا چاہیے. ہدایت یافتہ ہونے کی جو علامت دلیل یہ ہے، اگر میرا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے تو میں ہدایت یافتہ ہوں، اگر نہیں ہے تو میں ہدایت یافتہ نہیں. واضح ہے نا؟ اگلا سوال، صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا پتہ ہے؟ ہمارے پاس ترازو آ گیا ہے. آج میں بات کر رہا تھا صبح کہ گولڈ میں کبھی دھوکہ گیا ہے؟ گولڈ خریدنے میں اگر دھوکہ کوئی دے تو ہمارے پاس کوئی ترازو تو ہے نا، اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ گولڈ پیور ہے کہ نہیں، خالص ہے کہ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں اسپیشل کے پاس، دیکھیے جلد جلد سونا، دیکھنا یہ خالص ہے کہ نہیں. وہ فور اسے گرم کرتے، خاص طریقے سے دیکھتے ہیں، کہتے یہ ملاوٹ ہے، یہ خالص سونا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں. وہاں پہ دھوکہ نہیں کھاتے ہم. کیوں؟ پیسے جاتے ہیں نا، مال دیتے ہو، ہاتھ کانپتے ہیں نا. ادھر ہم دھوکے سے الحمدللہ بڑے احتیاط سے کام لیتے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کہتے ہیں پیٹ میں درد ہے، آپ کے اپینڈکس آپریشن کرنا پڑے گا. دوسرے ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بھائی، تھوڑا سا گیس کا مسئلہ، دوائی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے. تکلیف ایک ہی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات مان لیتے ہیں، یا کیا آپ کے پاس کچھ ترازو ہے اس پر تول کے آپ آگے بڑھتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں، اسپیشلسٹ دیکھتا ہے، ایگزامن کرتا ہے، دوبارہ ٹیسٹ کرتا ہے، پھر آپ بتاتے ہیں آپ کو تکلیف کیا ہے، تشخیص کرتا ہے، ڈائگنوسس کرتے ہیں، پھر آپ کو علاج دیتا ہے نا، آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. کیا دین کوئی یتیم ہے؟ کیا دین کا ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ جیسا بھی ہے، باپ دادا سے ملا وہ ٹھیک ہے، کبھی تولے پر عقیدے کو صحیح ہے غلط ہے؟ ہمارے پاس کوئی ترازو ہے عقیدے کو تولنے کا، دین کو تولنے کا؟ کیا صحیح دین ہے، کیا غلط دین ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں ہر چیز کا ہے نا، سونے کا ترازو تول کے ہم خریدتے ہیں، ڈاکٹر کے ترازو ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ان سے پوچھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں. دین تو بس کہتے ہیں نا اللہ حافظ ہے بس. دین کی قیمت کیا ہے میری زندگی میں؟ سونے کی قیمت ہے، صحت کی قیمت ہے. اگر سونا ویسے کرے تو مال جاتا ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں کر تو کسی سے علاج کروا لو، غلط علاج ہوگا تو پھر صحت کا مسئلہ ہے. کیا ایمان ہمارا، ایمان کی کوئی قیمت ہے کہ نہیں میری زندگی میں؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس لیے ایمان سب سے مہنگی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں مسلمان پیدا کیا نا، ایمان کی جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے واللہ. اور اس کا الگ سے سوال ہونے والا قیامت کے دن کہ میں نے تو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تمہارا عقیدہ کیا تھا، اس کو تم نے دیکھا کیوں نہیں، کیا غلط تھا کیا ٹھیک تھا؟ دنیا میں تم نے موبائل خریدے پوچھ کے خریدا، سونا خریدے پوچھ کے خریدا، گاڑی خریدے پوچھ کے خریدی، گاڑی خریدے پوچھ کے خریدی، یہ تھوک جو خریدتے ہو نا، یہ پوچھتے کس برانڈ کا ہونا چاہیے، کون سا اچھا ہے، کون سا فیبرک اچھا ہے، کون سا نہیں ہے. جب دین عقیدے کی بات آئی تو جو باپ دادا کا تھا میرا بھی وہی ہے، اس کو کیوں نہیں تولا تمہیں؟ تو صحابہ کرام کی سمجھ ہمارے پاس ایک تراز ہوئے. دو مثالیں دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیتا میں. اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اہل قبلہ کے اس میں دو اقوال ہیں. اہل قبلہ یعنی جو کعبے کی طرف، مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اسے کہتے ہیں اہل قبلہ. اس میں اہل سنت اہل بدعت دونوں شامل ہیں. مسلمان اہل قبلہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہی ہیں نا، قبلہ تو ایک ہی ہے نا، اہل قبلہ. ایک گروہ نے کہا کہ دیدار ہوگا، دوسرے نے کہا دیدار نہیں ہوگا، ناممکن ہے. صحابہ کرام کا کیا عقیدہ ہے اس میں پتہ ہے؟ تو فیصلہ کون کرے گا؟ ایک گروہ کہتے ہوگا، دوسرے کہتے نہیں ہوگا. اب کس کی بات مانے؟ میں اپنی مرضی کر کے مانوں یا میرے پاس کوئی ترازو ہے تول کے مانوں گا میں؟ میرے مثال کو، میرے والدین نہیں مانتے، میں نے کسی اور عالم سے پوچھا سنا ہے، وہ مانتا ہے. اب اپنے ماں باپ بات کو سنوں، وہ حق پر ہیں، اس عالم کی بات کو سنوں، یہ حق پر، میرے پاس ترازو کیا ہے تو میں کیا سوال کروں گا؟ پوچھنے والے سے کیا سوال کروں گا؟ ایک سوال کروں گا، اس میں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ دیکھیں وہ صحابی ہوں، راہ نجات کیا ہے، فرقت الناجیہ کیا ہے؟ وہ ایک روز جنت میں جانے والا ہے، جو جنت یقیناً جائے گا 72 فرق سے ہٹ کے، صحابہ کے قید ہے نا اس میں، تو کیا سوال کروں گا میں؟ اس میں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ کوئی عقیدہ تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں مانتے تھے صحابہ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام مخاطب ہو کے، تم اللہ تعالیٰ کے دیدار کرو گے جیسے کہ چودہ کا چاند دیکھ رہے ہو. صحابہ نے اس حدیث کو سنا، جنت میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے کچھ جیسے کہ یہ چودہ کا چاند دیکھ رہے، چودہ کی رات تھی تو چاند بالکل واضح تھا، چمکتا ہوا، تو اشارہ کر کے چاند کی طرف ایسے دیدار ہوگا. اور سورۃ القیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ نے فرمایا. ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس میں صحابہ سلف کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا قیامت کے دن، واضح ہو گیا. اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا صحابہ کرام کے اس میں کیا عقیدہ تھا؟ احادیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، تفسیر کی کتابوں میں مل جائے گا، اور دیگر جو سلفی علماء کی کتابوں کے اقوال سے مل جائے گا، کوئی راکٹ سائنس میں گئے. میں پھر توڑتا ہوں اپنے عقیدے کو، میرا عقیدہ کیا ہے؟ اگر میرا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرزا پر فضل و کرم سے توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم سب کریں جنت ہے، مرزا پر فضل و کرم سے. بہت بڑی اللہ جنت کی سب سے بڑی لذت اور سعادت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یعنی پوری جنت جو ہے نا اس کی جتنی نعمت ہو ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کی لذت ایک طرف، کوئی مثال ہی نہیں. سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی لذت جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جو کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں، اس میں جسم لازم ہے، سمت لازم ہے، یہ لازم ہے، وہ لازم ہے، میں آپ کی بات مانوں یا صحابہ کی بات مانوں؟ کس کی بات مانوں؟ کس کی بات ماننی چاہیے؟ ایک عالم جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی عالم ہے اس کی بات مانوں یا صحابہ کرام کی اجماع؟ اس میں جس میں صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، چاند چودہ چاند کی طرح دیکھو گے، کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے کیا رسول اللہ کیسے سمت لازم آتی ہے، اس میں تشبیہ ہوتی ہے خالق مخلوق کی، کیسے ممکن ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا. خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ کہ بات سمجھ لیے کہ نہیں؟ آپ کب سوال کرتے ہو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی؟ آپ جب سوال نہیں کرتے تو بات سمجھ لیا آپ نے نا، اور آپ سلم سے بہتر سمجھانے والا کون ہے؟ ایک مرتبہ فرمائے بات سمجھ گئی. صبح آپ آج جو کہتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا قیامت میں، بڑی غلطی پر ہے. اہل بدعت میں ان کو شمار ہے، اہل سنت میں نہیں ہے. اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ان کے اصول میں سے یہ اصول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہو. واضح. دوسری مثال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ دیکھ اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان کے پہلا رکن ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس میں اہل قبلہ کے دو اقوال ہیں. ایک گروہ نے کہا ہر جگہ موجود ہے، دوسرے گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا سوال کروں گا میں؟ کیونکہ ابھی معاشرے میں دو قسم کے آپ کو قول ملیں گے. آپ عام مسلمان کو پتہ نہیں ہے، آپ کس کی بات مانو گے؟ اس کی بات مانو جو کہتے ہیں نہیں، یا اس کی بات مانو جو کہتے ہیں ہاں؟ آپ کیا سوال کرو گے سب سے پہلے؟ میں آپ کو روڈ میں بتا رہا ہوں نا، کیا سوال کرو گے؟ جو آپ سے پوچھ رہا ہے کیا سوال کرو گے؟ ابھی میں نے بتایا بھائی صحابہ کرام کا اس میں کیا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ؟ عرش پر ہے، ہر جگہ ہے. صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ بس یہ سوال کر لیں. یہ سوال کیوں کرتے؟ اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ وہ 73 فرقوں کی حدیث کہ میری امت 73 فرقوں میں بیٹھے گی، سب جنم میں ایک فرقے کے، واضح کہ نہیں؟ اور قرآن مجید کئی آیات میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے، اگر یہ سمجھ نہیں آتی حدیث ہو گئی نہیں مانتے تو اللہ قرآن میں سورہ بقرہ کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت یافتہ وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے. تو صحابہ کا ایمان ہے کیا اس مسئلے میں؟ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، عقیدہ کی بات ہو رہی ہے نا. تو صحابہ کرام کے اس میں کیا موقف تھا، کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ کرام پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، قرآن مجید میں 7 آیات ہیں جس میں واضح ذکر الرحمن العرش استوى اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، 7 آیات میں. احادیث میں 3 قسم کی احادیث، قولی، فعلی اور تقریری، اقراری جو اس میں دلیل ہے. اور ایک نہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونے کے 10 سے زیادہ اجماع علماء نے نقل کیے، ایک نہیں 10 سے زیادہ اجماع نقل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی عقیدے کی بات آتی ہے، اب جو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، پتہ ہے کس کا عقیدہ ہے؟ کس کو پتہ ہے ہر جگہ موجود ہے؟ یہ عقیدہ ایک بدعتی گروہ ہے معروف، جسے کہتے ہیں جہمیہ. یہ عقیدہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، جہم بن صفوان یہ نئی بات لے کے آئے تھے. اور اس کی دلیل دیکھیں عقیدے کی کتابوں میں، واضح لکھا ہوا ہے امام ابن مبارک جو ہے ان سے کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اور وہاں پہ، جیسے کہ جہمیہ کہتے ہیں. تو جہمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. آج عام مسلمان سے پوچھے آپ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ کس کا؟ یہ سنت کا قول ہے، یہ صحابہ کرام کی سمجھ ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. مجھے ایک صحابی کا نام دکھا دے، بس ایک صحابی کا نام دکھا جس نے کہا. بلکہ صحابہ کا اس پہ اجماع ہے کہ لتا عرش پر ہے. معروف حدیث جاریہ کی حدیث، کم سی لڑکی تھی، ایک صحابی نے اس کا پڑھ مار دیا تھا، جاریہ کی حدیث سے مسلم کی حدیث ہے. پھر اسے تھوڑا سا گلٹ محسوس ہوا، میں نے اس لڑکی پہ ہاتھ اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے، کہتے میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے بلاؤ. چنانچہ وہ لڑکی وہاں پہ چلی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سوال کرتے ہیں، این اللہ، اللہ تعالیٰ کا کہتے، فی السماء، فی السماء یعنی علی السماء بلندیوں میں، دوسرا من انا، آپ میں کون ہوں، فرماتے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے قافین مومن، اسے آزاد کرو، یہ مومن ہے، آزاد کرو اسے، یہ مومن ہے. ایمان کی کیا نشانی؟ کیا یہ فرمایا کلمہ پڑھ کے سناؤ، کلمہ کا سوال کیا؟ یہ کلمہ کا جو بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، صحیح معرفت. یہ لڑکی صرف یہ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کہ لا الہ الا اللہ معنی کیا ہے، یہ بھی جانتی تھی، اس سے بڑھ کے یہ بھی جانتی تھی، اتنی بڑی مضبوط معرفت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اسے عام کرتے ہیں، اس کی دین سمجھتے ہیں. مخالف کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، یہ فتنے باز ہیں، شر پسند ہیں. دو میں نے مثالیں دی آپ، اس کے جو بھی عقیدہ مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کے عقیدے کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، آپ کیا کرو گے؟ سمپل سوال، کیا سوال کرو گے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا اس مسئلے میں؟ اچھا، صحابہ کرام کا عقیدہ یا سلف کا عقیدہ، بلکہ تین بہترین زمانے، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، تین بہترین زمانے، اسے کہتے ہیں سلف الصالحین. واضح، صحابہ اور سلف کا اس میں کیا عقیدہ تھا؟ اگر وہ آپ کو جواب دے دیتا ہے تو اسے حوالہ، ثبوت مانگو. ثبوت مانگیں گے نا، کوئی اپنے دماغ سے بات کر دے، ہم کس پہ کیا اعتبار کر سکتے؟ میں آپ کو بات کروں قرآن اور سنت کی، آپ اپنی بات کر کے بات ختم کر دیں، یہ ماننے کی بات ہے کوئی نہیں، اس کا حوالہ کیا ہے؟ میں آپ کو 10 کتابیں بتاتا ہوں، نوٹ کر لیں، ان کتابوں میں آپ کو اہل جماعت کا عقیدہ مل جائے گا. اور یہ چیلنج ہے، یعنی آج کے دور کی کتابیں ایک ہی نہیں بتاؤں گا. جو کہتے ہیں نا یہ ابن تیمیہ کا فتنہ ہے، عبد الوہاب کا فتنہ ہے، میں ان کی بات کروں گا نہیں آپ کو. یہ اس زمانے کی سے لے کے جو بہترین زمانہ، اس وقت کی بات میں کروں گا. یعنی آپ یہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفات 185 ہجری ہوئی، فقہ الاکبر کو دیکھ رہے ہیں آپ، امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اصول السنہ ان کی معروف کتاب ہے، ان میں دیکھیں عقیدہ کے اصول بیان کیے گئے ہیں. عقیدۃ الرازیین، امام ابو حاتم، امام ابو زرع الرازی، امام ابو زرع الرازی کی وفات 277 میں ہوئی، بہترین صدیوں میں سے ہیں کہ نہیں، اتباع التابعین میں سے، اس زمانے کی. ان کی عقیدہ کتاب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا عرش کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے، واضح الفاظ ہے. اسی طریقے سے امام ابوبکر اسماعیلی، ان کے عقیدے کا نام ہے عقیدت اہل الحدیث، کتاب کا نام ہے. ان کی وفات 371 ہجری میں ہوئی، تسلسل دیکھیں آپ، چار ہو گئے. پانچویں کتاب امام ابو عثمان الصابونی، کتاب کا نام ہے عقیدت السلف اصحاب الحدیث، ان کی وفات 449 ہجری میں ہوئی. اس طریقے سے شرح السنن البربہاری 329 ان کی وفات ہوئی، شرح السنن امام بربہاری رحمہ اللہ کی، اس میں عقیدہ کے اصول بیان کیے گئے ہیں. حیات ابن ابی داود، سنن ابی داود کے جو مصنف ان کا بیٹا ہے ابو بکر بن ابی داود، انہیں چھوٹے سے کتابچہ ہے، اس میں یعنی شعر کے انداز میں، جو شاعری ہوتی ہے عربی، اس نے عقیدہ کے اصول بیان کیے ہیں، اس میں دیکھیں آپ. اچھا، امام ابو زرعہ، امام احمد بن حنبل، امام الرازیہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مالک، ان کے جو عقائد ہیں، یہ کتاب کا نام نوٹ کرے، ابو بکر الاجوری، ان کو فاصل 360 ہجری میں، 360 ہجری میں، کتاب الشریعہ کتاب کا نام ہے، کتاب الشریعہ للاجوری، ان میں دیکھیں، ان میں آپ کو سلف کے اقوال آئیں گے، نام کس عالم نے کیا بات کی عقیدہ کے تعلق سے، کتنی کتابیں ہوں گی. شرح اصول عقائد اہل السنہ والجماعہ امام لکائی کی، ان کی سن 418 ہجری میں وفات ہوئی، 418 ہجری کی وفات ہوئی. ان میں اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت ہے. اور اس کتاب کی یہ خوبی ہے کہ یہ مختلف سلف کے، امام بخاری کا کیا عقیدہ وہ بیان کریں گے، راضیہ پہ کیا عقیدہ ہے وہ بیان کریں گے. تو یہ سارے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں عقائد کے اصول جو ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چند اہم کتابیں ہیں جس میں آپ کو سلف و صحابہ کا عقیدہ مل جائے گا. لسٹ لمبی ہے, یعنی 20 سے زیادہ کتاب میں نے صرف یاد دہانے کے لیے بتا رہا ہوں. جیسے فقہ والے کہتے ہیں ہمارے پاس فقہ کی کتابیں, آپ 5 بتائیں کہ میں آپ کو 20 بتاؤں گا عقیدے کی کتابیں. یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ عقیدے کی جو ہے نا وہ ایسی چیز تھی کسی زمانے میں ختم ہو گئی ہے. عقیدے کے اہتمام سلف نے اور ان کے جو متبعین بے احسان وہ تاقائوت ہی یہ منہج رہے گا انشاءاللہ. منہج سلف جو ہے عقیدہ سب سے پہلے, ارکان اسلام 5 ہیں, سب سے پہلے کیا ہے کلمہ شہادت ہے. عقیدے کے اصول اسی کلمہ شہادت کے بنیاد پر قائم ہے. تو پھر عقیدہ کیا ہے, میں نے آپ کے روڈ میپ بتایا ہے, بڑا آسان طریقہ ہے. کوئی بھی آپ کے عقیدے کو چیلنج کرتا ہے نا, سمپل سوال کر دے اسے, اس میں عقیدے کا کیا, اس میں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ ہے, ان کا کیا موقف ہے, اور حوالہ پوچھ لو, بس آسان ہے کہ نہیں. یہ پہلی بات ہے. اس میں کوئی سوال ہے کسی کا؟ واضح بات ہے, ایک اور مزید سمجھنا ہے. اچھا, اس میں جو سب سے فائدہ ہے, سب سے بڑا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے, اگر ہم اس راستے کو اپنا, اس اچھے راستے کو کہتے ہیں منہج السلف, یہ جو راستے ہیں قرآن و سنت و صحابہ کی سمجھ سے سمجھنا عقیدے میں, اصول میں, فروع میں, آداب میں, تمام چیزوں میں. صحابہ کرام کے اجماع عقیدے کے اصول میں ہے, اختلاف چند فروع مسائل میں ہے. صحابہ کرام اجماع فروع مسائل میں, فقہ مسائل میں اختلاف ہوا ان کا. آج اگر ہم پوری امت کا جتنی فرقے موجود ہیں, اگر ہمارا اجماع عقیدے کے اصول میں ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے فروع مسائل میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, اس کی گنجائش ہے, جیسے صحابہ کرام کے بیچ میں ہوتا ہے, لیکن دل میں کوئی نفرت نہیں تھا, بغض نہیں تھا, کینہ نہیں تھا, یہ قول صحابہ وہ قول, اس نے یہ سمجھا فقہ کو, وہ سمجھا فقہ کو, کسی کو کیا خبر ملی, کسی کو بات ملی, لیکن عقیدہ ایک تھا سب کا. آج اگر ہم سب مل جاتے ہیں اس بنیاد پر تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا اتحاد امت دوبارہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو سب سے بڑا فائدہ اس منہج کا کیا ہے, اتحاد امت. اور اس آیت پہ بڑے آسانی سے ہم عمل کر سکتے ہیں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ممکن ہے کہ نہیں آج امت کو جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں, بکھری امت کو جمع کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, کس چیز سے جمع کر سکتے ہیں بتائیں, کیسے جمع کر سکتے ہیں, کس چیز پہ کریں گے؟ منہج السلف, صحابہ کی سمجھ, منہج السلف, اسے کہتے ہیں منہج السلف الصالحین, گزرے ہوئے بہترین لوگوں کا راستہ. اور اس راستے میں آپ کو عقائد ہیں, اخلاق ہیں, آداب ہیں اور عمل, سب آپ کو ملے گا. یہ پہلی اہم بات ہے. دوسری بات, ہمارے بہنیں بھی موجود ہیں, دعا کے قبول, ٹائم کتنا ہوا؟ 10 منٹ لوگوں, زیادہ نہیں, 10 منٹ ہوگا, کتنا ٹائم ہو اس میں ہے؟ اچھا, دعا کے قبولیت. دیکھیں ہماری مانگیں, ہماری دعائیں بہت ہیں, ہم سب محتاج ہیں, حقیر ہیں, فقیر اپنے رب کے, سب محتاج ہیں. کہ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں یا نہیں؟ دیکھیں کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے, کسی کو صحت کا مسئلہ, بیمار رہتا ہے, کسی کو اولاد کا مسئلہ, بے اولاد ہے, کسی کی اولاد نافرمان ہے, کسی کی بیوی ٹھیک نہیں ہے, کسی کے اولاد ٹھیک نہیں ہے, کسی کی, مختلف لوگوں کی مانگیں ہیں, مرادیں مختلف ہیں کہ نہیں؟ اور ہر بندہ محتاج, کوئی نہ کہ میں بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہیں, ہر بندہ ہے. اگر آپ کو روزگار کریں تو صحت کا, صحت کریں تو اولاد کا, اولاد کریں تو بیوی کو, بیوی کریں کسی اور چیز کو, کوئی نہ کوئی مصیبت لگی رہتی کسی نہ کسی کو. کیونکہ مومن آزمائش میں پیدا ہوئے, ہم آزمائش میں پیدا ہوئے. دنیا میں آپ کو جنت نہیں ملے گی, جنت راحت سکون دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے, جنت میں جا کے ملے گی. تو اس جنت میں جانے کے لیے آزمائش ہی ہوگی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو مرادیں پوری کیسے کی جاتی ہے, دعا کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اس کا کوئی ٹرک ہے, کوئی طریقہ ہے؟ میں آپ کو نبوی نسخہ دیتا ہوں, اور واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ زندگی کو بدل دینے والا ایک نسخہ ہے, زندگی بدل جاتی ہے جس نے عمل کیا, واللہ اس کی مرادیں پوری ہوئی. دیر صحیح لیکن اندھیر نہیں ہے, اللہ کی حکمت, اللہ کی مرضی ہے. اللہ دعا تو قبول کر لیتا ہے, اب فوری اس کی استجابت ہوتی ہے, یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے, یا آخرت اللہ آپ کے لیے رکھ دیتا اعمال صالح میں تاکہ آپ کو وہاں پہ نجات ہو جائے. اس میں سے کچھ, تینوں میں سے کچھ ملے گا ضرور. لیکن یہ جو نسخہ بتا رہا ہوں میں, انشاءاللہ دنیا کی مراد بھی پوری ہوگی انشاءاللہ, اگر آپ کے لیے بہتر ہے. دیکھیں ہم تو مانگتے ہیں, ہم اولاد بھی مانگتے ہیں, روزگار بھی مانگتے ہیں, کیا ہمارے لیے بہتر, بھی یہ نہیں پتہ. تو جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے میسر اور آسان کر دیتا ہے. نوٹ کرنا, چند آپ کو حدیث بتاتا ہوں, پتہ نہیں اب یاد کر سکے گے کہ نہیں. میں آپ کو بھیج دوں گا, आप पीडीएफ मुझे कॉपी करके जितनी साथी हैं उनको मेरी तरफ से तोहफा दे देना, ठीक है ना। वक्त जो है, वक्त रात का जो आखिरी तीसरा पहर है, नोट कर ले, जो भी किसी मुसीबत में मुबतला है, जो भी अपनी मुराद हासिल करना चाहता है, वक्त नोट करें, रात का आखिरी तीसरा पहर, सुलुसुल लैल अखीर, अलार्म लगाना है इस वक्त के लिए। और आज कल रियाज में तकरीबन यहां पे 12:50, कल देख रहे कितना है, हाँ 12:55, लेकिन 1 बजे के करीब शुरू होता है वक्त, अलार्म लगाना है आपने इस वक्त का, या इसके वक्त के बाद भी, यानी ये वक्त शुरू होता है 12 आजकल के वक्त में, तो 1 बजे से लेके फजर से पहले तक ये वक्त रहता है। जब आप बेदार होते हैं, उठते हैं, पहले इस वक्त की अहमियत देखें क्या है, बताता हूँ मैं आपको, फिर जब इसमें बेदार होते हैं उसमें आपने क्या करना है ताकि आपकी दुआ कबूल हो जाए, आपकी मुरादें पूरी हो जाए। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस बुखारी मुस्लिम में आदम सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला नाज़िल होते हैं रात के आखिरी पहर में, हर रात में, जैसे कि अल्लाह ताला का शान निशान, अल्लाह ताला नाज़िल होते हैं अस्समा दुनिया में और ऐलान होता है, कौन मुझसे मगफरत तलब करता है ताकि उसमें वक्त उसको मगफरत करना, मैं अस्तग़फिरुहु फस्तजीब लहु, मैं यसअलुहु फअतीहु, मैं यदउनी फस्तजीब लहु, 3 ऐलान है और इन सब की हमें सख्त जरूरत है। कौन दुआ इस्तग़फार करता है तो उसे मैं माफ कर दूं, बख्श दूं, कौन मुझसे सवाल करता है ताकि उसकी मुराद पूरी करूं, और कौन मुझसे दुआ करता है ताकि दुआ कबूल करूं, हम यही चाहते हैं कि नहीं, ये वो वक्त है। करना क्या है, ये दुआ जो अलार्म लगाते हैं आप उठ जाते हैं बेदार, यानी नींद से आप उठ जाते हैं, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सआरा मिन अल्लैल, जो रात में बेदार हुआ उसने ये दुआ पढ़ ली है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वल हमदु वल हुवा कुल्लु शैइन कदीर, सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, छोटी सी दुआ है, जिसने ये दुआ पढ़ ली है फिर उसने इस्तिग़फ़ार किया, गुफ़िर लहु, लो दुआ उस्तजीब लहु, वलो सल्ला क़ुबिल सलातुहु, अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुश्किल है, याद हो गया कि नहीं, ये दुआ जैसे बेदारी होती नहीं छोड़ते, ये दुआ पहले पढ़ लिया, जब ये दुआ पढ़ते हैं फिर अल्लाह ताला से मांगे, अगर दुआ मगफरत करते हैं मैं बख्श दूंगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं माफ़ कर दूंगा, अगर कोई दुआ मुझसे मांगते हैं दुआ मैं उस कबूल करता हूँ, अभी 2 रकत पढ़ते हैं 2 रकत भी कबूल करता हूँ, आपने कितना मुश्किल काम किया, एक तो रात का आखिरी पहर है, उस हदीस में ऐलान है दुआ की इस्तिजाबत का, फिर आपने बेदारी के वक्त ये दुआ मांग ली है, मजीद तकवीत है कहीं दुआ की इस्तिजाबत के लिए। तीसरी हदीस आप सहाबी को सुना ये अल्फाज पढ़ते हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شو ليس دعاء تعالى صلى الله عليه وسلم فرمايا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس اعظم سے اللہ سے دعا مانگی ہے اس بندے کی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم اس چند الفاظ میں آپ نے کلمہ شہادت جو ہے اور سورۃ الاخلاص جو ہے اسے وسیلہ بنایا ہے، گواہی دی کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، پھر آپ نے جو دعا مانگی اس کے بعد نا استجیب لہ، دعا استجابت کی اور حدیث آ گئی ہے، پھر کوئی صلاۃ اللیل ابھی آپ نے صلاۃ اللیل شروع نہیں کی، تہجد کی نماز آپ نے شروع نہیں کی، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ پہلے ہیں، تہجد کی نماز میں 3 احادیث ہیں اور تینوں کمال کی ہیں والله، وہ ہٹ اس سے ہٹ کر جو ہم عام طور پر فرض نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اس کے علاوہ 3 یا 4 اور ہیں، وقت کم ہے میں صرف 2-3 کا ہنٹ دیتا ہوں، جو سب سے آسان ہے جو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، سید عائشہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے بعد شروع کرتے ابتدا میں کیا پڑھتے شروع میں؟ فرماتی ہیں غور سے سنیں صاحب، میں تین مرتبہ کہتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے گا، فنگر ٹپس سے یاد ہو جائے گا آپ کو. فرماتے ہیں کہ کاری اکبر عشرا، 10 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر پڑھتے، وہ سبح عشرا، 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے، وہ احمد عشرا، 10 مرتبہ تحمید یعنی الحمد للہ پڑھتے، وہ 10 مرتبہ یہدی لا الہ الا اللہ پڑھتے، 10 مرتبہ استغفار، ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہو گئے؟ 50. 10 مرتبہ نا، 50 ہو گئے. پھر اللہم استغفر اللہ، چوتھا لفظ کون سا ہے؟ نہیں، لا الہ بھی ہو گیا، استغفر اللہ بھی ہو گیا، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافنی، یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافنی، 10 مرتبہ. اور پھر آخر 10 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ، اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامه، 10 مرتبہ. ٹوٹل کتنی ہوئے؟ 70. 10 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر، 10 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ، 10 مرتبہ تحمید الحمد للہ، 10 مرتبہ تحلیل لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ استغفار استغفر اللہ، 10 مرتبہ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، 10 مرتبہ. ٹھیک ہے، 10 مرتبہ اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامه. 70. ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی، دعا استفتاح ہے، اس کو سورہ فاتحہ میں لگے گا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ الگ دعا ہے. آپ سجدے میں جائیں گے، جو مانگنا چاہتے رب سے مانگیں سجدے میں، الگ دعا ہے. تشہد میں، تشہد جب جاتے ہیں نا درود ابراہیم پڑھنے کے بعد، ٹھیک، جو دعائیں مسنون، اس کے بعد جو رب سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، ٹھیک، یہ ایک دعا ہے. دوسری دعا جو اس میں 22 تقریباً جملے ہیں، اللهم انت قيم اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض من فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض من فيهن، ولك الحمد انت رب السماوات والارض من فيهن، اللهم لك الحمد انت الحق وعدك الحق وقولك الحق وعطاؤك حق والجنه حق والنار حق ونبينا حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق، اللهم لك اسلمت وبك امنت عليك توكلت عليك انت وبك خاصمت عليك حكمت، فاغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم انت المؤخر، لا اله الا انت، لا الہ الا انت، سبحان اللہ. دیکھیے، 22 جملے ہیں تقریباً. یہ کب پڑھنی ہے؟ یہ بھی استفتاح ہے. دوسری پہلے دو رکعت میں اپنے وہ تکبیر والے پڑھنے 10 مرتبہ، دوسری دو رکعت میں اپنے یہ دعا استفتاح پڑھنا. پتہ ہے کچھ چھوڑا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ بڑے ہی بیان سنے، استغفار بھی آ گیا ہے، ایمان بھی، توحید بھی، اتباع سنت سب اس میں آ گیا ہے، ایمانیات بھی. پھر آپ مکمل نماز دو رکعت پڑھتے ہیں، سجدے میں جب جاتے ہیں جو رب سے مانگنا مانگو، اپنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، یہ مانگنے کا وقت ہے. یہ دعا کی قبولیت کے آپ روڈ میپ سمجھ لیں، آپ اس کو آسان طریقہ سمجھ لیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ طریقہ دعا کی قبولیت کا، مشکل ہے آسان ہے؟ پتہ مشکل کیوں ہے؟ کہ اس وقت جا کس کو آئے؟ ہم سارا دن سوتے رہتے ہیں یا کام کرتے رہتے، تھک جاتے ہیں، پھر رات کو جب سو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھیڑ بکرے بیچ کے سوتے ہیں، پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. الارم لگائیں، بیداری کی حدیث، من تعار من اللیل بیدار ہوا، آپ کی اپنی آنکھ کھل جاتی ہے وہ الگ بات ہے، آنکھ آپ کی نہیں کھلتی تو اس وقت الارم لگائیں. ہم دیکھیں سارا دن روتے دھوتے رہتے، اس کو شکایت کرتے، اس کو شکایت کرتے، اپنا حال فرام فرام کو سناتے ہیں، وہ بیچارے کیا کہیں، ہماری طرح مخلوق ہیں، محتاج ہیں. جب رب کی بارگاہ میں آپ رب کے سامنے سر جھکا کے، سر خم کر کے یہ دعائیں مانگتے ہیں، سجدے میں گر کے گر گرا کے رب سے مانگتے ہیں، کیا نہیں دے گا آپ کو؟ واللہ میں قسم کھا رہی ہوں، مجرب نسخہ ہے اور بڑا خوبصورت نبوی نسخہ ہے، آپ اس میں عمل کر کے دیکھیں. جس کا کوئی مسئلہ ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی وظیفہ بتائے، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ بتائیں، میرے روزگار کا مسئلہ ہے، وظیفہ بتائیں، بیوی بیمار ہے، وظیفہ بتائیں، میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. اچھا، حسن اخلاق کی بات بھی آئی ہے، سبحان اللہ. صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، اس میں بات پہ ختم کر رہا ہوں، کافی زیادہ ہو گیا. جو تیسری اس میں دعا ہے استفتاح کی صلاۃ اللیل میں، وہ اس سب کو آتے ہیں، وجہت وجہ من بطر رسول اللہ وما من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له ذاك من المسلمين اللهم انت ربي لا اله الا انت رب وانا عبدك
غضبت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الا انت، واهدني احسن الاخلاق لا يهدي الاحسان الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، لبيك وسعديك وخير كله في يديك والشر ليس اليك، انا بك واليك تباركت وتعالى استغفرك واتوب اليك. يا دعاء اثبت لك حسن اخلاقك لك دعاء مانجي جيت كنت تقول اخلاق شيك نيه بيدك اخلاق شيك نيه بچو اخلاق شيك نيه يدخل سوره دعاء حسن اخلاق کے لیے ہدایت کے لیے راہ راست پہ چلنے کے لیے. اگر مقدر میں کوئی چیز مشکل ہے تنگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس میں استغفار کے بڑا خوبصورت پیغام ہے. تو یہ تین احادیث ہیں دعا، یہ تین دعا استفتاح جب کرتے طبیعت اللہ کو طبیعت تحریمہ میں تب آپ یہ پڑھتے ہیں، باقی بعد میں ہیں سورہ فاتحہ ہے، باقی جو باقی جو نماز کے دوران آپ نے اور دعائیں مانگنی ہیں دو سے دو بیچ میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ دعا مانگتے ہیں رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وهدنی وارفعنی وارزقنی، یہ دعا یہ الگ سے ہے. یعنی آپ کو بونس کی بات بتاؤ، یہ سب بونس میں ہے، یہ باقی دعا جو آپ کے اپنے مرادے ہیں وہ سجدے میں اور تشہد میں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نصیب فرمائے، عمل صالح توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی ملی صاحب صاحب کو عمل کریں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے اور ہر بدعت سے اور تمام جو آفتیں ہوں اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.